بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرالدین ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. قبل اس کے کہ آج کے خطبے کا خلاصہ پیش کیا جائے، دو اعلانات سماعت فرمائیں. پہلا اعلان یہ ہے کہ اسی مسجد کے متصل بغل میں جو مدرسہ ہے، مدرسہ سیدنا ابو ذر، اس کے تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے گزشتہ کل سے. تو ہم لوگوں نے آپ حضرات سے درخواست کی ہے کہ محلے والے تعاون فرمائیں، اور تعاون یہ ہے کہ اپنے بچوں کا داخلہ اس مکتب میں ضرور کریں. اس سے انشاءاللہ اس مکتب کو تقویت حاصل ہوگی اور ترقی نصیب ہوگی، اور خود اہل محلہ کو بھی اس سے بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، جب یہ بچے مستقبل میں عالم دین بنیں گے اور امت کی صحیح قیادت اتحاد میں آئے گی. دوسرا اعلان یہ ہے کہ جامعہ اسلامیہ بھٹل میں بھی داخلے شروع ہو چکے ہیں، کہ آئندہ ہفتے سے شالب منگل کے داخلے شروع ہو رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ لوگ اپنا تعاون پیش کریں. ہمارے اس علاقے میں بہت سخت ضرورت ہے کہ ایسے علماء تیار ہوں جو اس علاقے کی قیادت کو سنبھال سکیں اور دینی فرائض کو انجام دے سکیں. ہر محلے میں، ہر علاقے میں چند ایک علماء کا ہونا ضروری ہے، یہ فرض کفایہ ہے، ورنہ پھر پورا علاقہ اللہ کے نزدیک گنہگار ہو جاتا ہے. لہذا اس کی طرف ہم علاقے والوں کی فکر ہو، محلے والے اس کی طرف توجہ دیں. آج کے خطبے میں علم اور علماء کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو اور علماء کو کیا مقام عطا فرمایا ہے. جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر اس علم اور علماء کے تعلق سے آیتیں موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک احادیث میں بہت واضح الفاظ میں علم اور علماء کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے. علم یہ انسانی ضرورت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. بقول حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انسان کو کھانے اور پینے سے زیادہ ضرورت علم کی ہے، اس لیے کہ کھانا اور پینا اس کی ضرورت انسان کو دن میں دو یا تین مرتبہ لائق ہوتی ہے، اور انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے دو مرتبہ یا تین مرتبہ کھانا کھا لینے سے، پانی پی لینے سے. لیکن علم ایک ایسی دولت ہے کہ انسان کو ہر آن، ہر لمحے، ہر لمحہ، ہر پل، ہر وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر علم کے انسان صحیح رخ میں چل نہیں سکتا. علم ایک روشنی ہے جو تاریکیوں میں راستہ دکھاتی ہے. اسی لیے ایک مشہور شعر ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک موقع پر انہوں نے اپنے استاد امام وفی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے. تو حضرت امام وفی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کو یہ وصیت کی کہ گناہوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور گنہگاروں کو دیا نہیں جاتا. مشہور عربی کا یہ شعر ہے، شکوت الى وكيل سوء حفظي فاوصاني الى ترك المعاصي فان العلم نور من الهي ونور الله لا يخطى لعاصي. اس سے معلوم ہوا کہ جو بندے منتخب ہوتے ہیں اس علم کے حصول کے لیے، ان کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچے، اس لیے کہ علم نور الہی ہے، اللہ کا نور ہے، اور یہ اللہ کا نور اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو عطا نہیں کرتے. یہ اس کی فضیلت کے بارے میں مختلف احادیث آئی ہے، جس میں سے چند ایک احادیث کا ہم نے تذکرہ کیا خطبے میں، انہی احادیث کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے سناتے ہیں تاکہ ان احادیث کے ذریعے اور ان آیات کے ذریعے معلوم ہو سکے کہ علم اور علماء کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے پاس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ابن آدم کا انتقال ہو جاتا ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن تین عمل ایسے ہیں کہ وہ باقی رہتے ہیں اور اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی میت کو پہنچتا رہتا ہے. آپ سب حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مرنے کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملتا. آدمی لاکھوں کروڑوں بار سبحان اللہ پڑھ لے تو بھی اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیتا. عمل کا وقت موت سے پہلے پہلے ہے، موت پر عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اب حساب کتاب جزا اور سزا کے دن شروع ہوتے ہیں، لیکن تین عمل ایسے ہیں کہ اس کا سلسلہ اور اس کا ثواب موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے. نمبر ایک فرمایا صدقہ جاریہ، وہ صدقہ وہ عمل جس سے امت فائدہ اٹھا رہی ہے. اس کی مثالیں مختلف ہو سکتی ہیں، میں دو چار مثالوں کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں. مثال کے طور پر کسی نے مسجد تعمیر کی، اب قیامت تک مسجد میں عبادت ہوتی رہے گی اور قیامت تک اس بندے کو ثواب ملتا رہے گا جس نے مسجد تعمیر کی. کسی نے مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا ادارہ تعمیر کیا بنایا جس ادارے سے قوم و ملت فائدہ اٹھا رہی ہے. کسی نے کوئی ایسی سماجی خدمات انجام دی جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. کسی نے درخت لگایا لوگ اس کا پھل کھا رہے ہیں، اس سے سایہ حاصل کر رہے ہیں. کسی نے مسلمانوں کے قبرستان کے لیے ایک جگہ عنایت کی کہ اس میں مسلمانوں کا قبرستان بنایا جائے، اب وہ قیامت تک اس میں مدفون کیا جا رہا ہے لوگوں کو، اب قیامت تک ثواب. کسی نے مسجد کے جانے کے لیے ایک گلی دے دی، اس کے لیے ثواب. بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں صدقہ جاریہ کی، مختلف صورتیں ہیں جس سے انسان کا ثواب باقی رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے. دوسرے یہ ہے علم ينتفع به، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. ہم خود عالم تو نہیں بنے، لیکن ہماری تشکیل سے، ہماری دو تین کو ابھارنے کی وجہ سے دو تین لوگ عالم بن گئے. ہم نے تو علم حاصل نہیں کیا، لیکن ہماری وجہ سے لوگ عالم بن گئے، اب اس علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. اب اس عالم کے لیے بھی صدقہ جاریہ یہ ہے کہ وہ عالم اپنے علم سے امت کو فائدہ پہنچا رہا ہے، وہ اپنے علم کو لوگوں میں بانٹ رہا ہے. اپنے علم کے ذریعے سے وہ لوگوں کو صحیح راستہ اور غلط راستے کی رہنمائی کر رہا ہے. ایسا عالم بھی اس کے لیے اس کا علم صدقہ جاریہ ہے کہ وہ قیامت میں کل آئے گا، دیکھے گا اس کے نام اعمال میں 1000 حج لکھے ہوئے ہیں. مثال دے رہا ہوں، 1000 عمرے لکھے ہوئے ہیں، 2000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب لکھا ہوا ہے، اور 2000 مسلمانوں کی ہدایت اور غیر مسلموں کی ہدایت کا سبب اور ذریعے کے طور پر اس کے نام اعمال میں اندراج کیا جا چکا ہے. وہ کہے گا یہ کہاں سے آیا، میں نے حج تو 1 مرتبہ کیا، میں نے قرآن مجید کی اتنی تلاوت تو نہیں کی، میرے ذریعے سے تو لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دیے، یہ ثواب کہاں سے آیا؟ اس کو جواب ملے گا، اس کو کہا جائے گا تیرے علم سے امت نے فائدہ اٹھایا، تو نے لوگوں کو نصیحت کی تھی کہ حج کرو، تیرے کہنے پر لوگوں نے حج کیا تھا، ان کے حج کا ثواب تجھے ملا. تو نے لوگوں کو نصیحت کی تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، تیرے کہنے پر لوگوں نے عمل کیا تھا، ان کی تلاوت کا ثواب تجھے ملا. تو نے لوگوں کو نصیحت کی تھی زکات ادا کرو، لوگوں نے تیری باتوں پر عمل کیا، لوگوں کی زکات ادا کرنے کا ثواب تجھے ملا، تو نے لوگوں کو نصیحت کی تھی کہ تو رمضان کے روزے رکھو، لوگوں نے رکھے، ان کی عبادت کا ثواب تجھے ملے گا، تو نے کہا تھا کہ صدقہ و خیرات کرو، یتیموں کی خبر لو، مسکینوں کی خبر لو، بیواؤں کی خبر لو، عام مسلمانوں کو خرچ کرو، لوگوں نے تیری باتوں کو قبول کیا اور عمل کیا، اب تیرا ان کا ثواب تجھے ملے گا. ایسا نہیں کہ ان کو ثواب نہیں ملے گا، ان کو بھی پورا ثواب ملے گا، ان کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ اس عالم دین کو بھی دیں گے جس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، آئمہ سلف میں بھی اور حال کے علماء میں بھی ہم مثالیں دے سکتے ہیں کہ ان کے علم سے لوگ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی تقریروں سے لوگ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی کتابوں سے لوگ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی صحبت سے لوگ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی تربیت سے لوگ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. میں آئمہ اربعہ کی مثال پیش کرتا ہوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ علماء ہیں جن کے علم سے دنیا نے فائدہ اٹھایا، ان کے ماننے والے، ان کے علم پر چلنے والے آج دنیا میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، اور ان کروڑوں کے اعمال کا ثواب ان ائمہ کو پہنچ رہا ہے جن کے مسلک پر یہ لوگ اور یہ امت عمل کر رہی ہے. ماضی قریب میں آپ مثال پیش کر سکتے ہیں، ویسے ہزاروں لاکھوں مثال پیش کر سکتے ہیں، سمجھانے کے لیے میں دو چار مثالیں پیش کر رہا ہوں. مولانا علی بھی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں لکھی اور جو تقریریں کی اور امت کی جو قیادت اور سیادت سنبھالی اور امت نے اس سے فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ عالم عربی میں یہ بات مشہور ہوئی کہ جس نے مولانا نے کی یہ کتاب ماذا فصیر العالم بالحقاق المسلمین کا مطالعہ نہیں کیا وہ عالم نہیں جاہل ہے. لوگوں نے اس طرح فائدہ اٹھایا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے کتابوں کا مطالعہ کیا. آپ سنتے ہیں امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام داؤد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ محدثین کی کتابیں ہیں، امت اس سے آج فائدہ اٹھا رہی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ ان کتابوں کو پڑھ رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایسے علم سے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ایسے عالم کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مرے گا لیکن مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب باقی رہے گا کیونکہ امت اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہی ہے. اور تیسرے فرمایا تو نیک اولاد جو اپنے مرحوم والدین کے حق میں دعائیں کرے، چاہے وہ مرحوم ہو چاہے وہ زندہ ہو، ہر حال میں دعا کرے، لیکن مرحوم ہونے کے بعد، مقبول ہونے کے بعد، اللہ کو پیارے ہونے کے بعد انہیں دعاؤں کی سخت ضرورت ہوتی ہے. اپنی دعاؤں میں بچوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے والدین کو یاد رکھے، اور قرآن مجید نے جو دعا سکھائی وہ یہ تھی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہتے رہیے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے پروردگار تو میرے والدین پر رحمتیں نازل فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا، انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت کی، ہمارے ضروریات کی تکمیل کی. اب اس کا حق یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، بالخصوص یہ دعا اس کا ہم اہتمام کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس لیے کہ یہ دعا حق تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے. اور ظاہر ہے کہ جو دعا حق تعالیٰ نے سکھائی ہو اور بندے نے مانگا ہو تو اس کی قبولیت میں پھر کیا شک باقی رہتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. ہر آدمی کی یہ تمنا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اکاؤنٹ کھلا رہے، اس کا اکاؤنٹ بند نہ ہو، اس کا ثواب باقی رہے. تو یہ تین طریقے ہیں جن تین طریقوں کے ذریعے آدمی کا ثواب باقی رہتا ہے اور اس کو مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ ثواب کا یہ سلسلہ پہنچتا رہتا ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلك طریقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه، جو کسی ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم کو تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتے ہیں. معلوم ہوا طالب علم جب علم کے حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ جنت کے راستے پر نکل رہا ہے، کیونکہ یہ راستہ اسے انشاءاللہ جنت تک پہنچائے گا. اور بعض آثار کے ذریعے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کل اللہ تعالیٰ علماء سے یہ کہے گا کہ میں نے تمہیں علم اس لیے ادا کیا کہ اس بہانے تمہاری مغفرت کر دوں، جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی. بعض دوسری روایات سے پتا چلتا ہے کہ طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اس خوشی میں جو علم حاصل کرنے کے لیے نکل رہا ہے. جنگل کی جانور اور سمندر کی مچھلیاں اور دلوں کی چوٹیاں تک اس کے لیے دعائیں استغفار کرتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرے، آدم کو فرشتوں پر اللہ نے جو فضیلت عطا کی وہ اس علم کے ذریعے عطا کی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے علم کو سکھایا، ناموں کو سکھایا، صفات کو سکھایا، خصوصیات کو سکھایا، اللہ نے علم عطا کیا، پھر ملائکہ پر پیش کیا اور پھر ملائکہ سے مقابلہ کروایا، چیلنج کروایا، لیکن ملائکہ اس چیلنج میں کامیاب نہیں ہو سکے. اس علم کے اعزاز میں پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرے. تو کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا، مسخر کیا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور انسان اس وقت تک صحیح عبادت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس علم نہ ہو. علم ہوگا تو عبادت ہوگی، علم ہوگا تو زندگی کا مقصد حاصل ہوگا، ورنہ علم کے بغیر جہالت ہے، گمراہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو بدعات اور خرافات بالخصوص پھیلتی ہیں اس کی اصل وجہ نہ جاننا ہے، جہالت ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ بدعات اور خرافات میں کیوں مبتلا ہیں، تو وہ کہتے ہیں وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، ہم نے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا، اب اسی کی نقل اتار رہے ہیں، انہی کی تقلید کر رہے ہیں. علم نہیں ہے، جہالت ہے، جس کی وجہ سے آج ایمان والا بدعات اور خرافات میں مبتلا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. کم از کم اتنا علم تو ہم ضرور حاصل کریں کہ حلال اور حرام کے درمیان تمیز پیدا کر سکے، جائز اور ناجائز کے درمیان فرق معلوم ہو سکے، دین کی بنیادی تعلیم ہمیں حاصل ہو. ہم عصری تعلیم کو منع نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ عصری تعلیم بھی حاصل کریں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے دین کی بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے. جیسے ایک ماں باپ اپنے بچوں کے کھانے پینے کی فکر کرتا ہے، کپڑے پہننے کی فکر کرتا ہے، اس کے لیے رہائش کی فکر کرتا ہے، بیمار ہونے پر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی فکر کرتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اس بات کی وہ فکر کرے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کے ہر بچے کو عالم دین بلائیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہر بچے کو دینی تعلیم دیں، ورنہ پھر وہ مجرم ہوں گے اور قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گرگور کی بھی بچی سے پوچھا جائے گا کہ اَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس جرم کے پاداش میں اسے قتل کیا گیا. اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے استاد محترم مولانا ملا اقبال صاحب نے ایک اچھی بات کہی تھی کہ اس طرح کی مثال اس باپ سے بھی ہوگا کہ ایک بچی ہوگی، ایک بچہ ہوگا، وہ اپنے باپ کے گریبان کو پکڑے گا اور قیامت کے دن اللہ سے یہ کہے گا کہ اللہ ان کو سب سے پہلے جہنم میں بھیج دے، اس لیے کہ جو میں نے تیرے دین پر عمل نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ماں باپ نے مجھے دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ نہیں کیا. صرف مدرسے نہیں ہیں دینی تعلیم و تربیت کے لیے، شبینہ مکاتب کا نظام بچھا ہوا ہے ہر مسجد میں، چاہیے کہ آدمی شبینہ مکتب میں بھیجے. آج کل ٹیوشن کے چکر میں شبینہ مکتب سے چھٹی ہو رہی ہے. آپ میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا ٹیوشن کے ساتھ؟ ہماری پرانی نسل جانتی ہے جو بڑے بوڑھے ہیں نوجوان قسم کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے اپنا گریجویشن مکمل کیا بغیر ٹیوشن کے. تو کیا آج کی نئی نسل بغیر ٹیوشن کے اپنا گریجویشن مکمل نہیں کر سکتی؟ یہ بہانے ہیں, یہ دین پر ڈاکے ہیں. اور آج کل شبینہ مساجد کا جو حال ہے, اللہ کی پناہ, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں, ان کو سب سے پہلے قرآن مجید سکھائیں, ورنہ پھر کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بچے ہمارے گریبان پکڑیں گے کہ اللہ سب سے پہلے تجھے ڈھکے پھر ہمیں ڈھکے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں. بقول حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, سب سے پہلا علم جو ہم بچوں کو دیں وہ قرآن مجید کی تعلیم ہے. آپ ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, اس سے ہرگز انکار نہیں ہے. اس قوم میں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے, انجینئروں کی بھی ضرورت ہے, دوسرے علوم و فنون کی بھی ضرورت ہے. بلکہ یہ علوم و فنون بعض موقع پر اگر معاشرے میں ایسے ڈاکٹرز نہ ہو مسلم ڈاکٹر, تو یہ علوم حاصل کرنا فرض کفایہ کے درجے میں داخل ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دینی تعلیم سے چھٹی کر دیں, بلکہ دینی تعلیم ضرور دلوائیں. اور میں اپنی ملوکت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنا رہا تھا. ان کا یہ قول ہے کہ آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا سکھائیں. جب اس بچے کو اول کہا کر پورا قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا آ جائے, پھر آپ اس کو انگریزی تعلیم دلائیں, اسکولوں میں داخلہ کرائیں, جس تعلیم کو چاہے دے, لیکن سب سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم دے. اگر آپ 30 پارے اس کو ناظرہ نہیں کروا سکتے, بہت لمبا وقت لگ جاتا ہے, تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ 10 پارے اس کو دیکھ کر پڑھنا آ جائے, پھر آپ اس کو اسکولوں میں بھیجیں اور انگریزی تعلیم دلوائیں. جو تعلیم دینا چاہے دلوائیں, لیکن جب ہم بچپن میں ان کو تعلیم نہیں دلوائیں گے تو ہم خود دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس نوجوان مرد آتے ہیں, بوڑھے لوگ بھی آتے ہیں, جن کو سورہ فاتحہ بھی دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا. دنیاوی علوم میں وہ بڑے ماہر ہیں لیکن قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا, میرا ایسے علم سے کیا حاصل؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دینی تعلیم کی طرف توجہ دیں. ہر مسلمان مرد عورت پر یہ فرض ہے کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرے, اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ جانا شرط نہیں ہے, مدرسہ جانا ضروری نہیں ہے. کچھ بچے مدرسے کو حاصل ہو جائیں جو علم کے اندر پختگی حاصل کریں اور اپنی قوم کو اس سے فائدہ پہنچائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اخلاص و استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.